الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے وسطانی مضامین ایک تسلسل کے ساتھ ذکر کیے جا رہے تھے اور اس میں آیت نمبر 188 سے لے کر 192 تک کے احوال یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں اور چند توحید اور شرک کے حوالے سے بنیادی بحث ان آیات کے اندر مضمر ہے اور بہت بنیادی تقاضے توحید کے اور شرک انسان کی نفسیات، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے نظریات کے اندر کیا فساد بپا کرتا ہے، ان خرابیوں کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے شرک کی نوعیت اور توحید کے انکار کی مختلف صورتیں آیت نمبر 193 اور 94 اور 195 کے اندر تفصیل سے ذکر کی جا رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ بالتدریج تاریخ کے تناظر میں، تحقیق اور لغت کے تناظر کے اندر، اور ائمہ اجلہ مفسرین نے جو ان آیات کی صحیح تشریحات، تعبیرات اور اس کی تاویلات پیش کی ہیں، اس کے تناظر اور اس کی روشنی کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کے معاملات اور اس کے سیاق و سباق کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو گفتگو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک مدرس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قرآن کے مضامین پر گفتگو کرنے کی یہ ضوابط و شرائط ہوتے ہیں جس کے ہر امتی اور بالخصوص جو قرآن کے درس دینے پر معمور ہے، اس پر یہ خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مضامین چل رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اس اعتراض اور اس کی تفصیل کا جواب دیا گیا۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ کی ایک نظریے کو ذکر کیا جاتا تھا، اور وہ یہ جانتے تھے اور اس بات کا یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے 360 بت، جس طرح کے مشہور معروف محاورہ بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے تاریخ کے اندر، کہ انہوں نے بنا رکھے تھے، اور اپنی تمام تر خواہشات اور اپنی تمام تر رضا اور اپنے تمام تر باطنی جستجو اور باطنی تقاضوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے ان بتوں کو اپنے لیے مرجع اور ماوا بنایا۔ تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ انہوں نے اپنے مطالبات کے تقاضے اور اپنے رد کے تقاضوں کے مختلف بت بنائے تھے۔ اگر بارش چاہیے تو اس کو ایک خاص نام سے ایک بت بنا دیا تھا، بیٹا چاہیے تو اس کے لیے خاص بت بنا دیا تھا، دولت چاہیے تو اس کے لیے خاص بت بنایا تھا، اب آفتوں سے بچنا ہے تو آفتوں کی پوری ایک تقسیم ہے اور آفتوں کی پوری ایک تفصیل ہے، تو بخار سے بچنا ہے تو یہ بت ہے، کھانسی سے بچنا ہے تو یہ بت ہے، سر درد سے بچنا ہے تو یہ بت ہے۔ تو اپنی جستجو، اپنی قبولیت اور اپنی پسند کے انتخابات کے الگ بت تھے، اور جن چیزوں سے جان چھڑانی ہے، جن سے اجتناب کرنا ہے، جن سے پناہ لینی، ان کے ایک الگ بت تھے، یہ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ اور ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا مشرکین مکہ کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو تمام بندے ہیں، تو ان کی تین ہی گروہ بنتے ہیں، ایک وہ ہے جو توحید اور رسالت پر ایمان لے آتے ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، ایک وہ ہے جو ان سے انہیں اعراف کر کے کفار و مشرکین میں شمار ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو درمیان میں رہتے ہیں تذبذب میں، کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ الہاد ان کو زندیق کہا جاتا ہے، کہ بے دین قسم کے لوگ، ملحد ہے، جو اللہ کی توحید کا بھی کبھی اقرار کرتے ہیں کبھی انکار کرتے ہیں۔ تو مشرکین کے یہ دونوں گروہ، یعنی جو الہاد اور بے دینی کی طرف تھے وہ، اور جو خدائی تصور کے کسی نہ کسی حوالے سے قائل ضرور تھے لیکن نچلی سطح پر وہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، تو یہ دونوں گروہ مشرکین مکہ کے اندر موجود تھے۔ اب یہاں پر یا تو جان بوجھ کر چکمہ دیا جاتا ہے اور امت کو مشرک بنانے کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے میں بالکل اس کو نیچے بیس سے کلیئر کر رہا ہوں، یا پھر وہ بیچارے اس موضوع کو سمجھ نہیں پاتے، اور مشرکین وہ جن کے نزدیک خدا کا کچھ نہ کچھ تصور تو ہے، ان کی باتوں کو لا کر اہل ایمان پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھی خدا پر تصور ہے لیکن پھر بھی تم اولیاء کی طرف جاتے ہو، ان کا بھی خدا کے اوپر تصور اور یقین تھا پھر بھی وہ بتوں کی طرف جاتے تھے۔ تو ایک بہت بڑی گویا کہ قرآن میں تحریف اور جھوٹ، اور قرآن مجید برہان رشید پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، اہل ایمان پر بڑی شدید تہمت لگائی جاتی ہے، اور قرآن مضامین اور اسلاف کی تعبیرات تشریحات اور تحقیق پر شب خون مارا جاتا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا کلیئر کر کے آگے بات کو لے جانا چاہتا ہوں، یہ ابتدائی بنیادی گفتگو ہے۔ جہاں مشرکین کے اندر ایک گروہ ایسا تھا کہ جو سرے سے خدا کا منکر تھا، اس پہ تو بحث ہی نہیں، وہ تو زندیق بے دین ہے، وہ تو الہاد کی طرف تھا، لیکن وہ جو خدا کا تصور رکھتا تھا لیکن پھر بھی شرک میں پڑا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی بنیادی وجہ سر دس یوں سمجھ لیجئے کہ دین ابراہیم کی کوئی رمق کوئی جھلک مکہ مکرمہ کے اندر موجود ضرور تھی، جنہوں نے شرک کیا ان کے دلوں کے اندر پھر بھی یاد خدا کسی نہ کسی حوالے کے ساتھ پیوستہ تھی، اور جو اہل ایمان تھے ان کے لیے تو بات ہی کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا، قرآن جو یہاں پر بار بار ان کو یاد دلاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا، جو انہوں نے اپنے زوم میں شیطان نے جو ان کو گمراہ کیا، آگے ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ، وہ بت کس نام سے انہوں نے بنائے تھے، کیا وہ واقعی میں کسی نبی کے بیٹے تھے جن کی پوجا کر کے جس طرح بہانہ بناتے ہیں وابی، اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بھی تو جناب ولیوں کو اتنی تعظیم دی کہ بعد میں ان ولیوں کی بت بن گئے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں تحقیق سے ان تمام جھوٹ کی کلی کھولوں گا تحقیق کے ساتھ، کہ کسی مشرکین نے کسی ولی کا بت نہیں بنایا، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، اور جن مفسرین نے لیا ہے ان کو یا تو خطا ہوئی ہے یا وہ سمجھ نہیں پائے، انشاءاللہ تمام تحقیق پیش کی جائے گی کہ ان کے کیا وہ ان کا کوئی وجود خارج میں موجود تھا بھی کہ نہیں تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ذکر فرمائی ہے کہ انبیاء کی قبور کو، یہود و نصارہ انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بناتے تھے اور انہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا، تو ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے اور مراد رسول کیا ہے، وہ آج آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث بخاری مسلم میں آئی اور 1400 سال سے امت اس کو سمجھاتی رہی ہے۔ تو جو ان کا جو نظریہ ہے وہ انشاءاللہ میں ترتیب ایک سلیقے کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کروں گا، اور یقیناً جو اس میں گفتگو کرنا چاہتا ہے یا جناب سمجھتا ہے کہ یہ بات عقل سے ورا ہے تحقیق سے ورا ہے، وہ ضرور ہمارے ساتھ ہمارا دوست گفتگو کر سکتا ہے، لیکن میں اسے کہوں گا کہ پہلے ہمارا موقف کو طریقے کے ساتھ، اور طریقے کے معاملے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شرائط میں نے ذکر کیا کہ قرآن کی صحیح تعبیرات اور مسلم نظریات جو اجلہ مفسرین نے پیش کی ہیں اصول کے اعتبار سے، جس طرح حضرت آدم کا مسئلہ بھی گزرا ہے کہ لوگوں نے تو عبد الحارث کی نسبت حضرت آدم کی طرف کر دی اور اتنا نہیں سوچا کہ حضرت آدم سے شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے، تو ہم صرف اس بیانت پہلو کو ایکسپوز کریں گے اور واضح کریں گے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کو جان بوجھ کے یا تو آپ خلط مبحث کا شکار ہو گئے، یا فکر کو ایک طرف لے کر تحقیق کو چھوڑ دیا، سلاف کے نظریے کو چھوڑ دیا، ان کے بتائے ہوئے تشریحات کو چھوڑ دیا، قرآن کو آج یہ آیت کوئی آج آپ تنہا تو نہیں سمجھ رہے نا، پوری امت اس سے پہلے سمجھ چکی ہے، اور سمجھ کر امت کا ایک بڑا گروہ جنت میں بھی جا چکا ہے، تو جو ان آیات کو پڑھ کر سمجھ کر تشریح رکھ کے اور اس سے ملنے والے عقیدے کو پا کر جنتی اور مومنین قرار پایا ہے، تو آپ اپنی پگ ڈنڈی کیوں چلاتے ہیں، انہی کا نظریہ لے کر بیان کریں نا۔ میرا مطالبہ صرف مختصر سا یہ ہے۔ اب دیکھیے اس بات کو کہ مشرکین مکہ، ان کے اندر توحید کا نظریہ جو تھا وہ تو بالکل معدوم تھا، سرے سے نہیں تھا، لیکن خدا کا تصور اس حقیقت سے ضرور تھا کہ الہ اعلی اور الہ حق اللہ رب العالمین ہے، لیکن اب جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو الہ کہہ دیا، جس رب کو ہم الہ کہتے ہیں، جس رب کو ہم اپنا معبود حقیقی کہتے ہیں، جب کہہ دیا تو اب تقاضا تھا کہ علم و قدرت کی تمام نسبتیں اسی کی طرف کامل رکھی جائیں، کہ جو الہ ہے وہ علم میں بھی ازلی ہے، قدرت میں بھی ازلی ہے، کوئی اس کا معاون و ممد نہیں، کوئی اس کا شریک و ثانی نہیں، نہ وہ کسی جانب جھکتا ہے، نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کے تمام اختیار، اس کے علم، تمام صفت مستقل بذات خود سے ہیں، بغیر کسی کی دیوی، یہ اس کے تقاضے ہیں خدا کہنے کے بعد جو لازم آتے ہیں. مشرکین نے خدا کے تصور کو کسی حوالے سے تو قبول کیا لیکن اس کے تقاضوں کو بھول گئے، اور اس اعتبار سے بھولے کہ انہوں نے جو تمام مفسرین اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان تو اسی نے بنایا ہے، تمام چیزوں کو اسی نے بنایا ہے، لیکن وہ زمین و آسمان کو بنا کر تھک گیا اور معطل ہو گیا ہے، اس کی قدرت معطل ہو گئی، اور اس نے اپنی خدائی کے جو درجے تھے، اپنا علم ازلی، اپنی قدرت ازلی، اور اپنی وہ مستقل طاقتیں، مستقل طاقت سے مراد یہ کہ رب کریم جب کوئی کام اس کی قدرت فرماتی ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی کو حساب دینے کی ضرورت ہوتی، کیونکہ وہ طاقت بھی خود سے ہوتی ہے. اور یہ صفت اگر کسی بندے میں علم کی، علم تو سب کو ملا ہے، قدرت و طاقت سب کو ملی ہے، صرف علم کسی غیر میں ماننے سے شرک نہیں ہوتا. یہ ہمارے پڑوسیوں کی بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ جس کے لیے علم مانے تو شرک، لیکن خود کو علامہ کہیں تو کوئی شرک نہیں، نبیوں کے لیے طاقت مانے تو شرک، اور اپنی قدرت و طاقت کا اختیار کرے تو کوئی شرک نہیں. مولوی قاسم نانوتوی کو اگر قاسم العلوم الخیرات لکھ دے تو کوئی شرک نہیں، سید عالم کو قاسم کہہ دوں تو شرک. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کے لیے علم اور قدرت ماننا اس وقت شرک ہوتا ہے کہ جب وہ قدرت اس معنی میں مانی جائے جس معنی میں اللہ کے لیے متحقق ہے، کہ وہ صفت اللہ کے لیے اس معنی میں متحقق ہے کہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، محیط ہے، بغیر کسی کے عطا کیے ہے اور خود سے ہے. اور اگر کسی بندے کے لیے وہ صفت مانی جائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک محدود پیمانے پر ہے، اور اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ کی وہ صفت قدیم ہے، خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور اس کی یہ صفت حادث ہے، پہلے نہیں تھی ابھی دی گئی ہے، اور وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ سارا نظریہ مانا جائے تو وہ شرک نہیں ہوتا. اور اہل اسلام، عام مسلمان تو عام مسلمان، سید عالم کے لیے بھی علم اور قدرت اسی معنی میں مانتے ہیں. تو میں نہیں سمجھ پاتا کہ شرک کے فتوے اتنی تفصیلات کے بعد کیوں لگا دیے جاتے ہیں. ایک بات، انہی تشریحات، اور ایک بندے کو اگر ایک ایجنڈا مل جائے کہ میں نے تو مشرک کہنا ہے کسی کو، تو پھر اس نے ساری تحقیقات اور تمام حدود و سرام، تمام شرم و حیا کی وادی کو وہ عبور کرتا ہوا چلا جائے گا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ دیانت جو قرآن ہمیں تقاضا دیتا ہے وہ یہ ہے. اب ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنا کر معطل ہو گیا ہے، اور اس نے ازلی صفت اور مستقل صفت ہمارے بتوں کو دے دی ہے، اور خدا چاہے نہ چاہے ہمارے بت وہ کریں گے، نہ ہمارے بتوں کو کسی کو حساب دینا ہے. یہ بنیادی بات ہے، یہ شرک کی بنیاد تھی، علم ماننا شرک نہیں تھا. ہاں، دوسری غلطی یہ تھی کہ اگر کسی کے لیے آپ عطائی شے مانتے بھی ہیں، حادث مانتے بھی ہیں، اللہ کی عطا کردہ مانتے بھی ہیں، تو صرف ماننے سے، شرک سے تو بچیں گے لیکن گمراہی لاحق رہے گی. اگر بغیر دلیل کے اس کے لیے اس سے مانتے ہیں تو گمراہی ہے، اور دلیل کے ساتھ مانتے ہیں تو اسلام ہے. یہ دو چیزیں، ایک شرک ہے، ایک گمراہی ہے. شرک جب ہوگا جب اس کے لیے وہ صفت مستقل مانیں گے آپ، خود سے مانیں گے آپ، خدا چاہے نہ چاہے وہ کرے معاذ اللہ، اس صفت سے مانیں گے آپ، تو اس نظریے میں استقلال کا وہ مزداق ہوا، اور استقلالی کیفیت کے اعتبار سے وہ اللہ کا شریک ہوا، تو لہذا اب اس کو مشرک کہا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کے لیے مستقل بذات عقیدہ نہیں رکھتا، وہ حادثی عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہی رکھتا ہے، لیکن اگر وہ دلیل سے ثابت نہ ہو، اور دلیل کیا، قرآن و سنت، اگر وہ دلیل سے ثابت نہ ہو تو پھر اس کو گمراہ کہا جائے گا، لیکن مشرک پھر بھی نہیں کہا جائے گا. ابھی میں تھوڑے دو چار لفظوں میں کلیئر کر دیتا ہوں. مشرکین نے یہ کہا کہ یہ بارش دینے کی صفت اللہ نے اس بت کو دی ہے، بیٹا دینے کی صفت اس بت کو دی ہے، فلاں صفت اس بت کو دی ہے، اور یہ دی نہیں، دے کر خدا معطل ہو گیا، معاذ اللہ. یہ ان کا نظریہ، دے کر ابھی انہی کو یہ استقلال دے دیا ہے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اور خدا کے ہاتھ میں بھی اب کچھ نہیں، معاذ اللہ، اور خدا کے بس میں بھی کچھ نہیں، جو تھا سب دے دیا ان کو. تو اس کو کہتے ہیں صفت نہیں دینا، اس کو صفت دینا غلط مانا ہے، اس کو کہتے ہیں خدائی دینا. اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی صفات تو دے سکتا ہے, خدائی نہیں دے سکتا. یہ اسلامی نظریہ ہے. اس لیے کہ صفات کا دینا اس بندے کی سطح کے اعتبار سے حادث قید اتنی تھوڑی یہ تو دی جا سکتی ہے, لیکن خدائی نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہ خدائی ذات کی صفت ہے, اور خدا ہونے کے لیے پہلے واجب الوجود ہونا چاہیے, اور واجب الوجود ایک ہی ذات ہو سکتی ہے, وہ خدا کی صفت کوئی نہیں ہے. تو لہذا الوہیت عطا نہیں ہو سکتی, یہ بات یاد رکھیں, الوہیت عطا نہیں ہو سکتی, صفات عطا ہو سکتی ہے. اور خدا نے صفات نہیں دی, بالمؤمنین رؤوف الرحیم دے دی نا, انہ لقول رسول کریم دے دی نا, حضرت یوسف نے کہا انی حفیظ علیم دے دی نا. اللہ نے آپ کو مومن کہا, خود کو بھی مومن کہا, تو ایمان کی صفت, قبول یقین کی صفت آپ کو دے دی نا. تو یہ ساری صفات اللہ رب العالمین نے تو دے دی ہے, لیکن دی کس اعتبار سے, جیسے خدا کے لیے ہے اس معنی میں نہیں, ورنہ پھر شرک آ جائے گا. اس معنی میں عطا فرمائی ہے کہ ایک تو اس نے عطا کی, شرک کی جڑیں کہاں سے کٹتی ہے, دوسری یہ کہ جتنا اس نے چاہا دے دیا, دوسری چیز یہ, تیسرا یہ کہ جب وہ چاہے لے لے. یہ اور جو چیز آپ کو دی ہے اس کی تقسیم میں بھی آپ اس کے حکم کے محتاج ہیں. چار, یہ وہ چیز ہے جو انبیاء کے لیے اہل سنہ مانتے ہیں. تو پھر یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے, اور علم غیب کہنا شرک کیسے؟ میں کہتا ہوں یہ بنیادی کانسیپٹ ہے, مناظرے مباحثے سب لڑائی جھگڑے کی باتیں, پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں آپ. ان شرائط کو جو مسلمان انبیاء کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہے, اس کا عقیدہ کتنا نکھرا ہوا پاکیزہ ہے. اور اگر یہ شرک ہے تو میں پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام حضور کے بال سے شفا کیوں لیتے تھے؟ کیا ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ حضور کے بال کو خدا نے شفا کی صفت دی ہے, اور جتنی چاہیے اتنی دی ہے, اور شفا کی صفت جو خدا کے پاس ہے وہ قدیم ہے, اور جو حضور کی ذات اور حضور کے موئے مبارک کو دی وہ حادث ہے. یہ نظریہ صحابہ کا تھا, اس لیے وہ پانی میں حضور کے موئے مبارک کو ڈبو کر نکالتے, یا حضور کے جبے مبارک کو پانی میں ڈبو کر نکالتے, اور یہ جملہ نہیں کہتے کہ خدا نے شفا دی ہے, بلکہ یہ جملہ کہتے وہ کہ رسول کے جبے نے شفا دی ہے. وہ جو رسول کے جبے نے شفا دی ہے کہ نستشفی بحال المرضى, رسول کے جبے نے ہمیں شفا دی ہے, یہ جملہ کہنے سے مراد یہ تھا کہ ہم موحد ہیں, جب خدا کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں تو چاہے ہم مجاز کا لفظ بھی بولیں تو مراد یہی ہوگا کہ رسول کا جو جبہ ہے وہ سبب ہے اس شفا میں, اس دائرہ کار کے اندر, اور حقیقی مؤثر خدا کی ذات ہے. تو یہ صحابہ اکرام علیہ مرضوان نے توحید و شرک کے وہ بنیادی تقاضے اپنی ذات سے کلیئر کیے ہیں, اور ایسی ایک نہیں درجنوں مثالیں موجود ہیں. حضرت عاصمہ کہتی ہے نا, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے پاس حضور کا موئے مبارک تھا, جب پریشانی حال کوئی آ جاتا اور سارے طبیب اس کو جواب دے دیتے تو میں اس کے آگے کوئی مصلی بچھا کر کوئی قصیدہ نہیں پڑھتی. سید عالم نے یہ نہیں فرمایا سیدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ فرمایا کہ ایک چھوٹی سی چینک تھی, اس کے اندر حضور کا سرخ موئے مبارک تھا, داڑھی مبارک کا بال تھا. کہتے بڑا برتن لے کر ہم پانی میں ڈبو کر نکالتے, لا علاج مریض پیتا شفا ہو جاتی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس نظریے سے وہ بال کے بارے میں جملہ کہہ رہی ہے, الحمدللہ اسی نظریے سے ہم یہ باتیں حضور کے لیے یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جس طرح کہ حضرت عاصمہ بنت ابی بکر, حضرت عائشہ میری ماں کی بڑی بہن ہے, 18 سال بڑی ہے, وہ کہتی ہیں کہ حضور کا ایک ریشمی جبہ تھا جس میں ریشمی کام کیا گیا تھا, وہ میں نے اپنی بہن سے اصرار کر کے حضور کا جبہ لیا, اور میں نے کہا عائشہ تمہارے پاس تو بہت تبرکات ہیں, یہ جبہ آپ مجھے دے دو. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, کہتی ہیں وہ میں نے لے کر اپنے پاس رکھ دی. اور وہ بھی کہتی ہیں کہ جب ہم میں کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم سب کو جمع کرتے اور ایک بہت بڑا تھال لے کر پانی بھرتے اور اس میں اس جبے کو رکھتے. اب جملے کا جملہ دیکھیے آپ, رکھتے جبے کو کہ ہاذہ جبۃ رسول اللہ, یہ رسول اللہ کا جبہ ہے. اب آگے دلیل چلتی ہے, نغسلھا, کس کو دھوتے؟ جبے کو. یہ ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جبہ. کہ نغسلھا, ہم جبے کو دھوتے, ونستشفی بہا, پھر آیا اسی جبے سے شفا لیتے, للمرضى, اپنے مریضوں کے لیے. تو اب دیکھیں جملہ میں نے بھر دے جھولی میری یا محمد جو تقریر ہے اس میں انہی کانسیپٹ کو کلیئر کیا. یہ شرک نہیں بنتا اس لیے کہ جب اس دائرہ کار کو ذکر کیا جائے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر ذکر کیا ہے. مشرکین کے شرک صرف ماننا نہیں تھا, ماننے میں بھی خرافات تھی کہ ازلی مانتے تھے, اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو یہ دے گا, یہ عقیدہ رکھتے تھے. خدا ان کو یہ صفت دے کر اب خدا کا معاملہ علیہ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد, اس بات سے صاف ہو چکا ہے. اب یہی حج اصلی حقیقی حجت ربا ہو گئے. یہ ان کی شرک کی بنیادیں تھیں. یہ ان کی بنیادیں تھی جس کی بنا پر مشرک ہوئے. اور دوسری گمراہی ان کی یہ تھی کہ کوئی قرآن کی دلیل بھی نہیں تھی کہ بتوں کو اگر دیا بھی جائے اور اس طرح دیا جائے جو دینا ممکن بھی ہو, وہ بھی دلیل نہیں تھی. تو مشرکین کی بتوں سے مدد مانگنا اور اہل ایمان کا انبیاء اور اولیاء کو واسطہ الہی کو دعوت دینے کے لیے سبب ماننا, زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہے. یہ کہنا کہ انہوں نے بھی اللہ سے رحمت لینے کے لیے ذریعہ پکڑا, تم نے بھی ذریعہ پکڑا. میں نے کہا جھوٹ نہ کہو, صرف ذریعے میں اختلاف نہیں, پہلے یہ دیکھا جائے کہ ذریعہ کو کن شرطوں سے پکڑا جا رہا ہے, ایک بات. اور وہ شے ذریعہ بننے کی مستحق تھی کہ بھی نہیں تھی. تو نہ بت کو جس نظریے سے ذریعہ بنایا گیا وہ بھی جھوٹ اور غلط تھا, اور وہ ذریعہ بننے کے مستحق بھی نہیں تھے. اور اہل ایمان نے اگر انبیاء اور اولیاء کو رحمت الہیہ اور دفع مشکلات کے لیے سبب اور ذریعہ مانا, تو وہ ذریعہ وہ خاص شرائط کے ساتھ ہے اور خدا نے ان کو بنایا بھی ہے. یہ ہے اس توحید اور شرک کا مختصر سا خلاصہ. میں سمجھتا ہوں یہ بنیاد ایسی ہے جو کئی مسئلے کو کلیئر کرتی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر جو یہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ تم ان بتوں کو کیوں پکارتے ہو, وہ تو کچھ سنتے بھی نہیں ہیں, یہ بنیاد بنا کر حضرات انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر چسپا کی جاتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا, تعصب اور ہٹ درمی کو ہٹا کر تحقیق کی نظر میں اس نظریے کو ملاحظہ کیا جائے اور اس کی تفصیل کو دیکھا جائے. بر صغیر کے علماء اور اہل عرب نے جو قدیم زمانے سے اس کی تفسیریں کی ہیں, اس نظریے کو دیکھا جائے تو ساری معاملات خود بخود کلیئر ہو جاتے ہیں. ایک اسلام میں فرقہ گزرا ہے معتزلہ, وہ انسان کو اپنے اعمال کا خالق جانتا ہے. مشرک ہونا چاہیے نا, مشرک ہونا چاہیے نا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے, رب نہ چاہے پھر بھی اپنے اعمال کر سکتا ہے. اس کے شرک میں کیا فرق ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں جتنے مذاہب اور فرقے ہیں وہ مشرک نہیں کہتے اس کو. میں پوچھتا ہوں وہ تو خالق مان کے مشرک نہیں, ہم تو اتنی قیدیں جن لگا رہے ہیں پھر بھی تم ہمیں مشرک کہتے ہو, اس لیے مشرک نہیں. علامہ طفزانی صاحب نے لکھا کہ وہ اس لیے مشرک نہیں, وہ کہتے یہ صفت اللہ نے عطا کی. تو صرف عطائی کا عقیدہ رکھ کے وہ شرک سے بڑھ جاتے ہیں, جبکہ ہم عطائی کے ساتھ اہل سنہ اور اہل ایمان عطائی کے ساتھ درجنوں قیدیں لگاتے ہیں, اس کے باوجود شرک کہنا کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن خدا کو جواب دینا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں زبانوں کو تیز چلانے سے اور اپنے تعصب اور اپنے حسد کو قرآن پیغام بنانے سے اللہ محفوظ فرمائے, اور جو حق و ثواب ہے اور جو امت کا تسلسل ہے, جو قرآن کی مراد و منشا ہے, اللہ رب العالمین اسی کو امت تک بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.